والدین کے حقوق کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اور میرے دوستو احسان وہ چیز ہے کہ اگر کوئی آپ اس کو یوں سمجھے کہ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے تھے جن کا نام تھا حضرت مفتاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ دو ساتھی اور بھی تھے. تو ان سے کسی بات پر ناراض ہو کر حضرت ابو بکر نے قسم کھائی کہ میں آئندہ ان کی مدد نہیں کروں گا. تو اور یہ اپنے ان بھانجے کی مدد کرتے تھے. تو اللہ تعالی نے عجیب انداز سے فرمایا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیونکہ وہ بدری صحابی تھے اور بدری صحابہ کی بڑی عظمت آئی ہے. یعنی اس واقعے کے سمجھے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک بدری صحابی تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی کچھ تیاریوں کے متعلق قریش مکہ کو خبر کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بال بچے مکہ شریف میں تھے. تو انہوں نے خبر اس لیے کی کہ تاکہ قریش مکہ ان کے ساتھ کچھ نرمی کا برتاؤ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جس اور ایک عورت کے ذریعے سے وہ خط اس کے بالوں میں تھا اور وہ لے کر جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر کر دی. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط نکلوا لیا اور ان صحابی کو بلایا، پوچھا کہ یہ معاملہ تم نے کیوں کیا کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی خبر کر دی کہ یہ جاسوسی ہو رہی تھی اور مخبری کر رہے تھے. تو وہ رونے لگے اور رو کر عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں اس کا راز یہ ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، بلکہ میری صرف غرض اس میں یہ تھی کہ میرے بیوی بچے میرے گھر والے جو ہے وہ مکہ شریف میں ہیں اور میرا کوئی مددگار اور وہ مددگار نہیں ہے، تو آپ کے لیے تو اللہ کافی ہے. اگر لاکھ ان کو آپ کی تیاری کی خبر بھی مل جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو اس بات پر معاف فرمایا کہ یہ بدری صحابی تھے، اہل بدر کی نہایت فضیلت آئی ہے، صرف اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو معاف فرما دیا. تو پتہ یہ چلا کہ بعض مرتبہ جو اہل عزت ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام اور شرف عطا فرمایا ہوتا ہے علمی اور روحانی، تو ان کی غلطیوں کو ان کے اس مرتبے کی وجہ سے معاف کیا جاتا ہے. جیسے میرے مرشد ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ تم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنسو بہاؤ، اللہ تعالیٰ سے رو اور گاؤ، اور آنسوؤں کو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں جمع فرما دو، جمع کر دو. فرمایا کہ اگر پھر کبھی تم اللہ تعالیٰ سے دور بھاگو گے تو اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو بہانہ بنا کر تمہیں اپنے قریب کر لیں گے. عزیز دیکھیے، یعنی پتہ چلا کہ کوئی مقام اور شرف ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ یہ نعمت عطا فرمائے تو اسی نعمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ بعد میں لاج بھی رکھتے ہیں. اس لیے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ وہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم الجلسا لا یشقی جلیسہم، کہ اللہ والے ایسے ہیں کہ ان کے پاس کے بیٹھنے والے بدبخت اور شقی نہیں ہوتے. تو اس کے ذیل میں علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ ان جلیسہم یندرج معہم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے پاس کے بیٹھنے والوں کو انہی کے رجسٹر میں ان کی رجسٹری کر دیتے ہیں اور اندراج کر دیتے ہیں. آگے اس کا مفعول لو بیان فرماتے ہیں جو کہ علت کے لیے آتا ہے، کہ علت کیا ہے؟ تشریف لاولیائہم و تکریم لہم، کہ اللہ اس کی علت اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شرف عطا فرمایا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ان کا اکرام فرماتے ہیں، اور اپنے اولیاء کے پاس کے بیٹھنے والوں کو اسی رجسٹر میں ان کی رجسٹری کر دیتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت نازل ہوئی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیونکہ ان سے کوئی کچھ غلطی ہوئی تھی، جس پر حضرت ابو بکر ناراض ہو کر قسم کھائی تھی، تو آپ نے قسم توڑی اور کیا فرمایا، انی احب ان یغفر اللہ لی، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میری خطاؤں کو بخش دے. تو میرے دوستو، عرض کر رہا تھا کہ والدین کا ساتھ احسان کا معاملہ، اس احسان پر یہ بات چلی، اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس نے تمہارے ساتھ اچھا کیا اس نے تم نے اس کے ساتھ اچھا کیا، یہ تو مساوات ہے. احسان تو اس کو کہتے ہیں جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، احسان اس کو کہتے ہیں. احسان اس کا نام ہے، جس نے اچھا کیا آپ نے بھی اس کے ساتھ اچھا کیا، یہ احسان نہیں ہے، یہ مساوات ہے، یہ تو برابر کا معاملہ ہوا. اور احسان کہتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ بھی اچھا کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ میرے مرشد نے سنایا کہ ایک آدمی ان کی غیبت اور برائیاں اور اعتراضات کرتا تھا ان پر، تو یہ بزرگ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے، ہدیہ، تحفہ، دوسری چیزیں، خوشبو وغیرہ، جو بھی ہدیہ تحائف دیا کرتے. تو اب وہ شخص جو تھا اس کو پھر بعد میں حیا آئی کہ دیکھو میں تو ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں. تب اس نے اعتراض اور غیبتیں کرنا بند کر دی، تو ان بزرگ نے ہدیہ دینا بھی بند کر دی. تو میرے مرشد فرماتے کہ وہ شخص آیا، اس نے کہا حضرت آپ کی جو عنایات اور مہربانی ہوتی تھی وہ عنایت اور مہربانی بند ہو گئی. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی آپ کی طرف سے جو عنایت ہوتی تھی وہ بھی تو بند ہو گئی. اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا جب آپ غیبت کرتے تھے تو آپ کی نیکیاں مجھ کو تحفے میں ملتی تھی یا میرے گناہ آپ کی طرف جاتے تھے، کتنا بڑا احسان تھا، تو اس کے بدلے میں بھی آپ پر احسان کرتا تھا. بس جب سے آپ نے غیبت بند کی، اپنی نیکیوں کا تحفہ دینا بند کر دیا، میری طرف سے بھی تحفہ بند ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں کیا فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اور اس احسان کے معاملے میں کافر اور مشرک باپ ماں باپ وہ بھی شریک ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرے. جب کافر اور مشرک کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے تو مسلمان اگر چاہے گناہگار باپ ماں باپ ہو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا بدرجہ اولا ہے. تو کیا فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر، کہ جب یہ لوگ بڑے ہو جائے، بڑی عمر کو پہنچ جائے، چونکہ بڑھاپے کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، طبیعت میں غصہ آ جاتا ہے، قوت برداشت میں کمی آ جاتی ہے. ایک بڑے میاں ڈاکٹر کے پاس گئے نا کہ ڈاکٹر صاحب دکھائی صحیح نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحب نے کہا بیٹا بھیا یہ بڑھاپا ہے. انہوں نے کہا جو بات یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. کہا گھٹنوں میں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. کہا ارے بڑے میاں یہ بھی بڑھاپا ہے. کہا تو ڈاکٹر ہے یا پاگل ہے؟ تو اس نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. یعنی چڑچڑا ہونا یہ بھی بڑھاپا ہے. تو میرے دوستو اس وقت کے لیے کیا فرمایا، یعنی جوانی میں تو باپ ہے غصہ ہے، باپ ہے تگڑا، ڈنڈا اٹھا کر جوتا لگائے گا، دماغ درست کر دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے تو عام فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ عام حکم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، یعنی چاہے وہ تم پر ظلم بھی کریں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَإِن ظَلَمَانِ، چاہے وہ تم پر ظلم بھی کریں تب بھی ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو. پھر آگے کچھ خصوصیات ذکر کر دی، جس میں ابتدا اسی چیز سے کی، اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ بڑھاپے کو پہنچے، یا ایک ہو یا دونوں ہو، احدوما و کلاہما، تو کیا اب ظاہر بات ہے بڑھاپے کی وجہ سے وہ کچھ باتیں کہہ دیں گے جو تمہارے مزاج کے خلاف ہوں گی اور زمانے کے اتار چڑھاؤ کے خلاف ہوں گی. یہ ابا کو بہت زیادہ کہا جاتا ہے، ابا آپ کو کیا پتا، آئی ٹی کا دور ہے، آئی ٹی کا کمپیوٹرائز دور ہے. تو اب اس میں اگر وہ کوئی بات تمہاری خلاف، طبیعت کے خلاف کہہ دے، اصول کے خلاف کہہ دے، یا غلط بھی کہہ دے، جو ظلم بھی ہو واقعی، تو کیا حکم ہے، فلا تقل لہما اف، یعنی اوف بھی مت بولو. میرے مرشد نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کسی علاقے میں اوف جو ہے اچھائی کے طور پہ بولا جاتا ہو. جیسے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے مفتی تھے, تو حیدرآباد دکن ہندوستان میں پڑھاتے تھے. انہوں نے آگے معتمم صاحب سے کہا کہ میرا گزارا نہیں ہو سکتا ان طلباء کے ساتھ. حضرت مفتی صاحب نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ کہا ایسے بیوقوف لوگ ہیں, اتنا سمجھا ان کی سمجھ میں کوئی بات ہی نہیں آتی. پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا ایک دن میں نے سبق پڑھایا, سبق پڑھا کر پوچھا کہ تم لوگوں کی سمجھ میں آیا؟ انہوں نے کہا میں نے پھر تقریر کی پھر سمجھایا, پھر پوچھا سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا کہ چلو بھائی اگلے دن محنت کرتا ہوں, اور مطالعہ کر کے آیا, اور اچھی مثالیں سوچ کر آیا, پھر اور سمجھایا. کہا پوچھا سمجھ میں آیا؟ اب اس کے بعد کہا حضرت میرا گزارا نہیں ہوتا. تو معتمم صاحب ہنسنے لگے. انہوں نے کہا حضرت وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا. آپ عجیب آدمی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. کہا حضرت یہاں جو ہے ہاں ہم لوگ ہاں ایسے بولتے ہیں, وہاں ہاں یوں بولا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا عرف سیکھنا ضروری ہے. ہر علاقے کا ایک عرف ہوتا ہے. اگر وہ عرف معلوم نہیں ہوگا, اگر عرف معلوم نہیں ہوگا تو میرے دوستوں پریشانی ہو جائے گی. اب اگر آپ نے کسی پٹھان سے دوستی کر لی, خان صاحب نے آپ کو صبح صبح کہا آؤ یار ہم تم کو چائے پلائے, آپ کہیں گے میرا پیٹ میں گیس ہے, خالی پیٹ میں چائے نہیں پیوں گا. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ صرف چائے نہیں پلاتا, چائے کے ساتھ وائے بھی ہوتی ہے اس کے. وہ صرف چائے نہیں پلاتا, چائے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تگڑا ناشتہ ہوتا ہے بھائی, جس میں پراٹھا انڈا ڈبل روٹی مکھن سب کچھ ہوتا ہے. کہتا چائے ہے, یعنی مجاز مرسل بولتا ہے, تسمیت الکل بسم الجز بولتا ہے وہ, اور اس سے مراد پورا ناشتہ ہوتا ہے. اگر آپ نے پٹھان سے دوستی کی اور آپ نے چائے کا مطلب نہیں سمجھا تو آپ ہمیشہ اس کے ناشتے سے محروم رہیں گے. تو پتہ چلا عرف کا ایک اعتبار ہوتا ہے, وہ عرف کو سیکھنا پڑتا ہے. اس لیے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں, جب میں کہوں مجھے نہیں سمجھ میں آیا, یعنی مطلب وہ کہتے تھے جی سمجھ میں آ گیا. تو پتہ چلا ہر علاقے کا ایک عرف ہوتا ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ عرف ہو, خوشی کی بات پر اف کہا جاتا ہو, خوشی کی بات پر اف کہا جاتا ہو. تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے اف کہا جائے, اس سے مراد یہ ہے کہ ناگواری کی وجہ سے کوئی کلمہ منہ سے جو کہا جاتا ہو اس سے یہ مراد ہے. سبحان اللہ. دیکھیے جو مفسرین کی بات فرمائی کہ وہ پتہ ہی چلا کہ قرآن مجید صرف ترجمے سے حل نہیں ہوتا, کیونکہ کوئی کہیں علاقہ ہے. جیسے ہمارے ہاں اب جو انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو ان کو ایک نئی چیز سکھائی جاتی ہے, ذرا ان کو چوٹ لگے نا کہ کیا کہیں گے آؤچ, عجیب آواز نکالتے ہیں وہ. ہم تو وہی اماں بولتے تھے, وہ پرانا زمانہ چلا گیا. آپ کسی برگر کو چھیڑیں گے نا وہ کہے گا آؤچ, ایسی آواز نکالے گا. تو ہر جگہ کی پتہ چلا کچھ عرف بن جاتے ہیں, پھر وہ ایسی آوازیں نکالے گا. البتہ جب مصیبت آتی ہے نا واقعی پھر اصلی آواز نکلتی ہے, جب مصیبت آتی ہے پھر اصلی آواز نکلتی ہے. وہ جیسے ایک ایم ایس سی تھا, وہ ایم ایس سی ملازمت کے لیے پریشان تھا. ایک مرتبہ اشتہار پڑا اخبار میں کہ چڑیا گھر میں ملازم کی جگہ ملازم کی ضرورت ہے. اپنی ڈگریاں بغل میں دبا کر پہنچا اور مینیجر سے جا کر ملا, اس سے کہا پوچھا ہاں بھائی میں یہ پاس یہ ڈگریاں, یہ میں اپنا سی وی اور لے کر آیا ہوں, اپنا درخواست یہ لیجئے جناب. تو انہیں درخواست دی, انہوں نے کہا ایم ایس سی کا, بھائی یہاں ایم ایس سی کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ہاں تو ملازمت یہ ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک ریش کی کھال پہن کر کرتب دکھانا ہے پنجرے کے اندر, تنخواہ ہم 8,000 روپے دیں گے. اب اس نے سوچا, اس نے کہا کہ میں ایم ایس سی, آپ میری توہین کریں. بھائی مرضی ہے, میں تمہاری توہین نہیں کر رہا, تم کو آفر کر رہا ہوں, مرضی ہے تمہیں کرنی ہے ملازمت کرو, نہیں تو اپنا رستہ ناپو, نہیں تو جاؤ بھوکے مرو جا کر. اس نے سوچا واقعی بات تو ٹھیک ہے, ریش کی کھال میں چھپ جاؤں گا، کس کو پتا چلے گا کہ اندر ماسٹر بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے ہامی بھر لی، اب ریش کی کھال پہن کر پنجرے میں کودتا تھا اور اس طرح مہینہ تنخواہ پا رہا تھا. ایک مرتبہ کودتے کودتے برابر میں شیر کا پنجرہ کھلا رہ گیا دروازہ ملازم کی غفلت سے، تو چھلانگ مارتے مارتے وہ شیر کے پنجرے میں چلا گیا. کلا بازی کھا کر جو کھڑا ہوا سامنے شیر دیکھا، اس نے کہا اوئی اما مر گئے. شیر نے کہا بے چپ کر سالے، دونوں کو ملازمت سے نکلوائے گا. تو مصیبت میں اصلی چیز یاد آتی ہے. تو پتہ یہ چلا، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر اف یا کوئی اور انداز ناگواری کے اظہار کے طور پر کوئی اور جملہ کہا جاتا ہو، اس کی بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے. اور کیا فرمایا؟ ایک تو اب یہ، پھر انسان جب اف بولتا ہے، اگر اف پر وہ قابو ہو جائے گا تو باقی آگے کی منزل اس کے لیے آسان ہو جائے گی. لیکن جو آدمی اس پر قابو نہ کر سکے گا پھر کیا ہوگا؟ آگے اس کے لیے حکم ہے، ولا تنہرما، جھڑکو مت. کیا ابا کیا پتا، آپ بس بڈھے ہو گئے، اب آپ کو کیا پتا کمپیوٹر میں بٹن دبا کر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، آپ کیا جانے. جیسے بچے جب اسکول سے پڑھ کے آتے نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ابا نے تو اسکول پڑھا ہی نہیں ہے، ابا کیا جانے اسکول کیا ہوتا ہے. تو آپ کو کیا پتا، آج یہ ہم جو پڑھ گئے آپ کو کیا پتا. یہ بھی بچوں کا حساب ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا جو ہم سیکھ کے آ رہے ہیں، حالانکہ معلوم نہیں وہ سب اس دور سے گزر چکا ہے، وہ بھی پہلے بچہ تھا. لیکن بچہ کیا سمجھتا ہے کہ ابا کو کیا پتا، ہماری مس نے جو سکھایا ہے نا وہ بالکل ٹھیک بات ہے. حالانکہ ابا کو اس کو معلوم نہیں ابا نے ایسی کئی مسوں کو نپٹایا ہوا ہے. تو میرے دوستو کیا فرمایا، ولا تنہرما، کہ جھڑکو مت، یعنی جب ان سے بات کرو تو اپنے لہجے میں. آگے کیا فرمایا، وقل لہما قولا کریما، جب بات کرو ان سے تو لہجے میں نرمی ہو، یعنی جھڑکنے کے بجائے کوئی بات سمجھانی ہو تو حقیقت حال پیش کرو کہ اس طرح یہ بات ایسا نہیں، دراصل یہ ہے، اور اپنے لہجے کے اندر نرمی ہو. میرے مرشد نے فرمایا کہ اس کو دیکھو، اگر تم ٹی پی او سے بات کرو گے، تھانے دار سے بات کرو گے تو کیسے بات کرو گے؟ بس فرمایا یہ مراقبہ کرو، پھر اپنے ابا سے گفتگو کرو. آگے کیا فرمایا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، سبحان اللہ، اپنے کندھوں کو بھی نرم رکھو. کیا پتا چلا زبان سے تو کچھ نہیں کہا، ماتھے پہ تھیوری آ گئی اور کندھے اکڑا لیے. نہیں یہ بھی کہا، کیا عجیب، دیکھیے، یعنی ایک تو زبان کو بھی قابو کیا باطنی طور پر، گویا کہ باطن کو بھی اور ظاہری بھی. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یعنی زبانی طور پر لسانی طور پر بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو جس کا تعلق چونکہ تمہارے اندر سے ہوگا، کیونکہ جو تمہارے اندر ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری زبان پر وہی چیز آ جائے گی. اور کندھے بھی نرم رہنے چاہیے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں طور پر ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ رکھو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے کندھوں کو نرم رکھو، بلکہ یہ دعا مانگو، وَقُلْ، اور کیا کہو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے ربا ان پر رحم فرما، جیسے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی، کس طرح سے مصیبتیں برداشت کی. میرے دوستو، میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ بات یہی ہے، تجربے کی بات یہ ہے کہ جب باپ جو ہے، جب بیٹا ابا بنتا نا تب اس کو پتا چلتا ہے، جب بیٹا ابا بنتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ ہم کیسے پلے تھے. جب اولاد آتی ہے اور پہلی، جب وہ بیوی ماں کے گھر سے دن گزار کر بچے کو لے کر آتی ہے، جب پہلی رات کے 3 بجے اٹھ کر اس کو جو ہے چپ کرانا پڑتا ہے، بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، تب پتا چلتا ہے کہ بچے کیسے پلتے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو کیسے پالا ہے. اس لیے کیا سکھا دیا، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بلکہ ان کے لیے دعا مانگو، اے ہمارے ربا ان پر رحم فرمائیے، کما ربانی سجرا، جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے کا سیش، کیسی شفقت اور محبت کا ہماری تربیت کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی، ظاہری مالی طور پر کس کس طریقے سے تکالیف اٹھائی, جس طرح سے انہوں نے تکلیف اٹھائی برداشت کیا, اب آپ ان پر رحم فرمائیے. آگے کیا فرمایا, ربکم اعلم بما فی نفوسکم. عجیب, یعنی ماں باپ کے معاملے میں اتنی عجیب وعید آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا کہ دیکھو تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارے نفوس کے اندر, تمہارے باطن کے اندر اپنے ماں باپ کے معاملے میں کیا چیز ہے. اگر تم نے باطن کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی باہر برائی رکھی تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تم جو ظاہری طور پہ کچھ کر رہے ہو اور باطن میں تمہارے کچھ ہے, لیکن تمہارے باطن میں نیک نیتی ہے, اپنی طبیعت سے بشری تقاضوں سے مجبور ہو گئے تم, باطن میں نیک نیتی ہے, ارادہ نہیں ہے ماں باپ کو ستانے کا, ماں باپ کو تنگ کرنے کا, لیکن بشری کمزوری کی وجہ سے یا ایمانی کمزوری کی وجہ سے تم مغلوب ہو گئے کسی وقت یا حالات کی تقاضے سے متاثر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ان تکون صالحین, اگر تم نیک ہو اچھے ارادے رکھتے ہو, فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, بس جو لوگ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں گے, ماں باپ سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا. یعنی اس میں امید بھی ہے کہ اگر ماں باپ کے حقوق میں کبھی کوتاہی ہو جائے, انسان ہے کبھی کسی وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے, کوئی حالات کی وجہ سے, اپنی طبیعت کی وجہ سے اور اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے, بشری کمزوری کی وجہ سے وہ کبھی کسی چیز سے مغلوب ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اسے غلطی نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے لیے کیا سکھا دیا, فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ, اوابین مانے توابین کے, یعنی وہ توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے اور ماں باپ کے بھی پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے. تو کیا, لیکن پھر ماں باپ کی ذمہ داری ہے, وہ یہ نہ کہے نالائک بڑا توبہ کر کر کے تو ہمیں ستارتا رہتا ہے. پھر اگر وہ کہ ہو جائے تو اس کو سوچو ذرا, اس کی کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے معاف کر دینا چاہیے. ماں باپ کے لیے بھی ایک چیز, ایک واقعہ میرے شیخ نے سنایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ میرا حق ادا نہیں کرتا. تو حضرت عمر نے اسے پوچھا, نالائک تو کیوں حق ادا نہیں کرتا اپنے باپ کا؟ تو اس لڑکے نے پوچھا کہ مجھ پر باپ کا حق ہے کہ باپ پر بھی میرا کوئی حق ہے؟ اس نے پوچھا, بے شک باپ پر بھی تیرا حق ہے. پوچھا, کیا حق ہے؟ کہا, پہلا حق تو یہ ہے کہ اولاد کے نطفے کے لیے جس زمین کا انتخاب کرے وہ نیک اور صالح ہو, یعنی عورت دینداری شادی کرنے کے لیے دینداری کو دیکھے, خوبصورتی کو نہ دیکھے, مال اور خاندان کو نہ دیکھے, اول دینداری ہے. اور ہمارے یہاں تو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ جہیز کہاں سے اچھا آئے گا, اور پھر خوبصورتی, ایسی خوبصورت ہو کہ محلے میں ایسی خوبصورت نہ ہو تاکہ سارا محلہ اس کو دیکھے, اس چیز کا انتخاب, گوری چمڑی, چاہے اندر سے غلاظت اخلاقی طور پہ گندگی ہو, نمبر ایک. دوسرا حق یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھے, جیسے انبیاء علیہ السلام کے نام پر اور صحابہ کے نام پر یا صحابیات کے نام پر, ان لوگوں کے نام پر رکھے. قرآن مجید میں بھی جو الفاظ ہیں ہر الفاظ کا نام نہیں رکھا جاتا. وہ جیسے ایک شخص تھا نا, حکیم الامت نے سنایا کہ اس کو عادت یہ تھی کہ جو اس کو کتاب وغیرہ جلد سازی کرتا تھا, جلد بندی جو کرتا تھا, جو تو اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دیتا تھا. تو ایک شخص کے قرآن مجید کو جلد کروانی تھی, تو اس نے قرآن مجید اس کو دیتے ہوئے کہا, دیکھ بھائی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہ کرنا, گڑبڑ بازی نہ کرنا. اس نے کہا, ارے توبہ توبہ توبہ, مالک کے کلام میں کیوں. اچھا بھائی, اب وہ کلام دیا واپس لیا, ہاں بھائی کوئی گڑبڑ کوئی تبدیلی تو نہیں کی؟ کہا نہیں, توبہ اللہ کے کلام ہے. کہا لیکن ایک بات عجیب لگی, کتنے بڑے مالک کا کلام, اس میں شیطان فرعون مردود اور یہ امان کا ذکر تھا, بس میں نے ان کا نام کاٹ کر کہیں اپنے ابا کا نام, کہیں تیرے ابا کا نام, کہیں اپنے دادا اور تیرے دادا کا نام لکھ دیا. کہ اتنے منحوسوں کے نام قرآن مجید میں آئے. تو یہ مطلب نہیں کہ قرآن مجید سے نام کہ کوئی الفاظ لفظ دیکھ لیا تو جب وہ نام رکھو. پوچھو علماء سے بھائی کہ نام رکھنا چاہیے کہ نہیں. اور بعض لوگ صحابہ کا نام رکھنے سے پہلے پوچھتے ہیں, بھائی صحابی کا نام ہے یا صحابیہ کا نام ہے, تو پہلے ایک بات پوچھتے ہیں. مجھے یہ بہت عجیب لگتی ہے, یہ میرا ایک ذوق ہے. وہ کیا پوچھتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں, یعنی آپ کسی کو بتائیں صحابی کا نام ہے یا نبی کا نام ہے, تو آگے سے یہ پوچھتے ہیں کہ معنی کیا ہے. تو میرا ایک ذوق ہے، میں اپنے ذوق کی بات بتاتا ہوں. وہ میرا ذوق یہ ہے کہ یہ معنی پوچھنا مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. گویا کہ ان لوگوں کو اتنی عقل نہیں تھی کہ صحابہ اور نبیوں کا نام جو اللہ تعالیٰ کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا، اور صحابہ اور صحابیات کا نام، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ اور صحابیات کے نام تبدیل بھی کیے. تو جس صحابی کا اور صحابیہ کا نام آپ نے تبدیل نہیں کیا، ہم پوچھتے گویا کہ معنی اس کے خراب ہوں گے. ہاں، معنی نام رکھے، پہلے نام رکھے پھر پوچھ لے، صاحب میں چاہتا ہوں مجھے معنی بھی پتہ چل جائے تو ذرا ایک اچھی اور ذرا اچھا معلوم ہوگا. لیکن پہلے معنی نہ پوچھے. یہ میرا ایک ذوق ہے میرے دوستوں، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پاک ہستیوں سے جو نسبت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس نسبت کے اندر یہ بے ادبی کی ایک چیز آ جاتی ہے. اس وجہ سے مجھے عجیب لگتا ہے. اس لیے صحابی کا نام رکھے جو اچھا سمجھ میں آ جائے، جی کہ سمجھ میں آ رہا ہے جی، اچھا ہمیں یہ رکھنا ہے، کئی نام ہے، نہیں طبیعت چاہتی تو نہ رکھے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ نام رکھنے میں مشکل حروف نہ رکھے. میں پہلے ٹیوشن پڑھاتا تھا تو وہ میمن کا بچہ تھا، اس کا نام تھا شاہ جہان، اور دونوں اس کے جو ماں باپ تھے وہ نام نہیں لے سکتے تھے، اس کا وہ کیا بولتے تھے، سیجان سیجان. تو میں نے پوچھا کہ بھائی تیرے ابا کو جب اما کو نام لینا نہیں آتا تو اتنا مشکل نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو خاموش ہو گیا. میں نے کہا چاہتے یہ ہوں گے کہ ہمارا بیٹا سارے جہان کا بادشاہ بن جائے بس. لیکن وہ بادشاہ بنانے کے بجائے تو سیجان بنا رہے ہیں وہ. تو اس لیے میرے پیارے دوستوں، نام رکھے کس کا، کس انبیاء علیہ السلام، جہاں صحابہ کا معاملہ آ جائے وہاں تو بالکل خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اس لیے حضرت ابو ذر صحابی، ایک عالم ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ صحابۃ کلہم عدول، یہ جو بات مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے اس بات کا انکار کیا، کسی صحابی پر اعتراض کیا، وہ زندیق ہے زندیق. اور رہی بات صحابہ کے آپس کے معاملات کی، تو یہ ایسا ہے جیسے شہزادوں کی بات ہو. ہم بھنگیوں کو بھولنے کا کیا حق ہے؟ یہ بات میرے مرشد نے فرمائی کہ جہاں صحابہ کے آپس کی کوئی بات ہے، قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. اس لیے یاد رکھے کہ صحابہ کے معاملے میں خاموشی، زبان خاموش رکھنی ہے. بس جو بات ہے شریعت پر عمل کرے، چپ کر کے اپنا کام سے کام رکھے. جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت قرآن مجید میں فرما دی، رضی اللہ عنہم و رضوان، پھر اس کے بعد کیا باقی رہ گیا بھائی؟ اللہ فرما رہے ہم ان سے راضی، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ابھی فی نکال لیں ہم ان میں. کہا نہیں، ابھی یہ گڑبڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کی رضا مندی اور ان سے رضا مندی اور خوشی کو تو رجسٹرڈ کر دیا، اب ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں میرے دوستو. تو نام رکھے اچھا تھا. اور تیسری بات، حضرت عمر نے کیا فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تیسری بات یہ فرمائی کہ اس اولاد کی تربیت کرے، یعنی اس کو بتائے نیکی کیا چیز ہے، ثواب کس چیز سے ملتا ہے، کس کام کرنے سے گناہ ملتا ہے، کیا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ملتا ہے. اب ہمارا حال یہ ہے، ہم اسکول میں داخل کرنے کے شوقین ہیں، اب معلوم نہیں اسکول میں ڈانس سکھایا جا رہا ہے، میوزک کے اوپر آج کل اے بی سی ڈی پڑھانے والی مسے میوزک چل رہا ہے، وہ بھی ناچتی ہوئی چوتڑ مٹکاتی ہوئی پڑھا رہی ہے. تو پھر بچے بھی ایسے چوتڑ مٹکاتے ہوئے نکلیں گے؟ پھر وہ بھی اگر یوں یوں بات کریں تو کیا تعجب کی بات ہے؟ پھر یہ شک ہوگا کہ نسل کون سی ہے. ہاں بھائی، آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں یا ای میل ہیں؟ تو اولاد کا، اسکول کا بھی تو دیکھیں کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، ڈانس کے اوپر، گانے کی اس کے اوپر، چھوٹے چھوٹے بچے 2-2.5 سال، کیونکہ آج کل تو پیمپر اسکول بھی کھل گئے. جب تیرا بیٹا پڑھا ہوگا نا پھر پتا چلے گا تجھے. تو پیمپر اسکول بھی کھل گئے ہیں، اب وہاں پر ہوش ہی نہیں ہے. ذرا دیکھیں اولاد کو جہاں داخل کر رہے ہیں، اب مکس اسکول ہے، لڑکے لڑکیاں بڑے جی، ہم تو اپنی بچی کو برقعے میں نکالتے ہیں، چادر اوڑھ کر جاتی ہے اسکول، معلوم نہیں ہے وہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھ رہے ہیں، آنکھیں بند ہے بس، معلوم بھی ہے اب وہاں کیا گل کھلا رہی ہے بچی، خبر ہی نہیں ہے. خبر تو ہے لیکن کیا ہے، وہ جیسے کبوتر جو ہے نا بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ جیسے میں بچ جاؤں گا، یہی عالم ہے. اب اس کے بعد جب وہ گل کھلا کے آتی ہے تب وہ کہتے ہیں کہ او یہ کیا ہو گیا، مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو، ہماری بچی تو گھر سے بھاگ گئی ہے. کیونکہ آج کل یہ کوئی ایسی آج کل تو یہ بہت کامن بات ہے کامن. اس لیے میرے پیارے دوستو ان کو نیکی ثواب کی باتیں بتائے کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے پانی پیو, ایسے بیٹھو, ابھی روک تو شروع سے کرتا رہے, پیار محبت سے ان کو سکھاتا رہے, دعا سکھانا, یہ سب چیز باتیں بتانا, کلمہ شریف سکھانا. آج ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہے کہ کون سا کرکٹر کون سے کتنی اننگ کھیلی ہے, کس نے کس میں چھکے مارے, یہ سب پتہ ہے. اور شروع سے ہی اولاد چھوٹی چھوٹی بچیاں کیا عالم ہے کہ فلم ستاروں والے کپڑے پہنے میں ننگے قسم کے, جب شروع سے ان کو ایسی عادت ڈالی جائے گی تو بعد میں کیسے ان کو کپڑے پہنائے گا بھائی, جن کو شروع سے ننگا رکھنے کی عادت ڈالی بعد میں پھر کپڑے کب پہنائے گا وہ, پھر بعد میں شکایت کیا کرے گا. اب شروع سے بچیوں کو لگایا ہوا میک اپ کا شوق ہے, ہاں جی کیا کریں وہ اصل میں ہماری فلاں رشتے دارنی ہے ان کے ساتھ رہتی ہے اور یہ ایسا کرتے ہیں, ذرا بچی ہے بڑی ہو کے ٹھیک ہو جائے گی. تو میرے دوستو جب نیم کا درخت شروع میں لگایا جائے تو بعد میں آم نہیں دیتا, وہ نیم ہی نکالے گا. آپ اس کو پھر کہیں کہ مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو کہ نیم کا درخت آم سے تبدیل ہو جائے, تو میں تو اس تعویذ کو نہیں جانتا اور میں یہ نہیں جانتا کہ کوئی مولوی بھی ایسا کام کر سکے. جب نیم کا پودا لگایا, نیم کا پودا لگایا, اب اس میں آم کیسے انتظار کر رہے ہیں, بس دعا کیجئے کہ کچھ بدل جائے وہ. ہاں بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہے کانٹے کو پھول بنا دے, لیکن میرے پیارے دوستو ہم پر یہ عذاب, ہم اس پکڑے جائیں گے. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس لڑکے نے کیا کہا, اس نے کہا کہ اس نے میرے لیے ایک آوارہ عورت کا انتخاب کیا اور میرا نام رکھا جس کے معنی گو کے کیڑے کے ہیں, اور اس شخص نے مجھے آج تک نہیں بتایا کہ نیکی اور ثواب اور عذاب اور گناہ کی باتیں کیا ہوتی ہیں. حضرت عمر نے اس باپ سے فرمایا جا پہلے اپنے بیٹے کے جا کر حق ادا کر دوں. یہ تالی دونوں طرف سے ہوتی ہے, اگر ماں باپ شروع سے تربیت نہیں کریں گے تو پھر بڑے ہو کر کیا امید رکھتے ہیں وہ. اب باپ کی عادت ہے شروع سے گالیاں دینے کی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور تیری ماں کو تیری بہن کو یہ کروں, اب ماں باپ ہے کتنے ماں باپ کی عادت ہوتی ہے گالیاں دیتے ہیں, پھر وہ بڑے ہو کر بچے سے کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ بچہ ان کے ساتھ اچھائی کا اور برتاؤ کا معاملہ کرے گا, وہ بھی تو پھر گالیاں دے گا, کیونکہ جو باپ کرے گا وہی بیٹا بھی کرے گا, وہ تو دن رات ہی دیکھتا ہے. اگر اولاد کو گالی نہیں دے رہے تو بیوی کو گالی دے رہے ہیں, اگر بیوی کو بھی کچھ کہہ رہے ہیں اولاد تو وہ بھی دیکھتی ہے اور کیسی کیسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں. یعنی ایسے ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو کیا کہتے ہیں, رنڈی کی اولاد. کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ کتے کا بچہ, تو گویا کہ جناب صاحب مسٹر ڈاگ ہوئے اور یہ اس کا بچہ ہوا, یعنی اپنے کو کتا بولا, یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں منہ سے. یہ اچھے اچھے لوگوں کا حال ہے, یہ ایسی ایسی گالیاں کہ حیران ہو جاتے ہیں. پھر تو جب یہ اولاد کے ساتھ معاملہ کریں گے پھر اولاد کس سے کیا امید رکھتے ہیں, ہم لوگ کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ اولاد ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گی, جب ہم نے اس کو دین سکھایا نہیں. وہ اولاد ہے ٹی وی دیکھنے میں لگی ہوئی ہے, فلموں میں لگی ہوئی ہے, آوارہ گردی میں لگی ہے, نہ قرآن مجید پڑھوایا ہم نے. قرآن مجید پڑھوایا بھی ایک قاری گھر پہ بلا لیا جس کا کام یہ ہے کہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اور اس کے بعد ہاں بھائی چائے لے آؤ, اخبار بیٹھ کر پڑھ رہا ہے, چائے لے آؤ, اور اما کو بھی ساتھ بلا لینا ذرا, کیونکہ اما کے ساتھ بھی گپ شپ ہوتی ہے نا. اب وہ بچے کو کہا تو پڑھ ذرا اما سے کہا, ہاں ٹھیک ہے, ہاں قاری صاحب میں کیا بتاؤں, بس ان کے ابا تو میرا خیال ہی نہیں کرتے, ہر وقت یہ کرتے رہتے ہیں وہ کرتے. قاری صاحب بھی مزے لیتے ہیں. یہ عالم ہوتا ہے گھر پہ, ہم سمجھا بس قاری کو بلا لیا, بچے کا حق ادا ہو گیا, اور اس نے تو اپنی فیس خری کرنی ہے, دودھ پتی چائے پینی ہے, اور وہ بھی میم صاحبہ کے ساتھ, باجی کے ساتھ. نہیں باجی آپ بے فکر رہیں, بس کیا کریں اگر بھائی جان وہ نہیں کر رہے تو باجا بجانے کے لیے ہم بھی حاضر ہیں. ظاہر بات ہے جب یہ بدماشی کے ہوگا تو کیا کرے گا وہ پھر, جب ہم نے خود ہی ان چیزوں کو ڈھیل دیا. اب قاری صاحب رکھ دیا کہ جی قاری صاحب پڑھائیں گے اور سب چھٹی ہو گئی. اب وہ قاری صاحب کیا کر رہے ہیں, جوان بیٹیوں کو قاری کے حوالے کر دیتے ہیں, 10 سال سے بڑی, جبکہ اس پر پردہ شروع ہو گیا, اب قاری کے پاس بیٹیاں جا رہی ہیں. بلکہ وہ بچیاں بعض بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن عمر سے بڑی لگتی ہیں. اب قاریوں کو پوچھو, ہمارے پاس تو قاری آ کر بتاتے, کہا تھا ہمیں تو خیالات آتے چھوٹی چھوٹی بچیاں کو دیکھ کر, تو ان کو تو کہا جاتا کہ تم مت پڑھاؤ بھائی, تم اپنا ایمان بچاؤ, اگر تمہیں مان لو کہ قرآن مجید پڑھانے کے اندر تمہارا ایمان نہیں بچ رہا گناہ میں مبتلا ہونے کا انتظار ہے، تم اس سے بہتر ہے کہ سبزی منڈی جاؤ، وہاں جا کر ٹوکری اٹھاؤ، بوریاں اٹھاؤ، یہ اچھا ہے حلال کا کھانا. لیکن وہ گناہ جس کے ذلیل ہو، اس میں ماں باپ کے بھی قصور ہے. کہتے ہیں نہیں نہیں قاری صاحب تو پتہ نہیں جیسے آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں، پھر جب تھوک بجا کر بھاگ جاتے ہیں پھر اب قاری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سارے. اب جو اس نے کام کرنا تھا وہ تو کر دیا. اس لیے میرے دوستو یہ اکثر یہ چیز یہ قاریوں کے پاس پڑھانے کی محلے کی سطح پر ہوتے ہیں. اکثر ایسے مساجد ہیں مسجدوں میں، اب وہ قاری کے پاس بیٹھے، اب دیکھا قاری کتنے ایسے جو بالکل پڑھا رہے ہیں، بیوی دور ہے اس کی، اب وہ کیا کرے گا. اور بالکل شادی شدہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اب وہ پتا چلا عشق بازیاں لڑ جاتی ہیں. کتنے ایسے واقعات ہوئے، قاری صاحب گھر پر پڑھانے آئے لڑکی کو لے کر بھاگ گئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قاری لگا کر ہم نے اپنی اولاد کا حق ادا کر دیا. میرے دوستو یہ حق نہیں ہے. میرے مرشد نے سنایا کہ ہردوئی کے اندر، ہردوئی سے دور ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا، ہردوئی حضرت والا ہردوئی مہاشاب لال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے شیخ کے شیخ تھے. تو ان کے مدرسے میں ایک دفعہ اس نے بیان سنا کہ قرآن مجید کو درست کرو. اب وہ حضرت کے پاس آیا، اس نے کہا حضرت میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، بازار گاؤں میں رہتا ہوں، روزانہ آ نہیں سکتا، ہمارا کوئی انتظام نہیں ہے، کیا کروں. تو دیکھو اللہ والے کوئی نا امیدی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا اچھا تم بازار کب آتے ہو؟ کہا حضرت ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہوں دیہات شہر میں. فرمایا جب آیا کرو، یہاں آ جایا کرو 15 منٹ کے لیے، اور نورانی قاعدہ شروع کر دو. اب وہ آیا، حضرت نے اس کو پڑھانا شروع کیا. وہ جو حروف پڑھتا علی، جو آسان ہے زیادہ لے لیتا، جو مشکل ہے مشق کرتا. وہ لے کر جاتا، اپنی بچی کو پڑھاتا، اپنی بیوی کو پڑھاتا، پھر آ کر سبق لیتا، اپنا درست کرواتا، وہاں گھر جا کر بچی اور بیوی کو پڑھاتا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اس کا نورانی قاعدہ ختم ہوا، اس کی بیوی اور بچی کا بھی ساتھ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ بچی اما پارا پڑا، وہ بیوی بچی کا بھی اما پارا ہوا. اس طرح سے سب قرآن مجید، بلکہ اس حضرت نے فرمایا اس نے قرآن مجید حفظ بھی کر لیا اس عمر میں جا کر، ایک ایک آیت یاد کرتا تھا وہ. کیا بات ہے، طلب کی چیز ہے میرے دوستوں. اور ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، گپے لگانے کا خوب وقت ہے. افسوس ہے دینداروں کے اندر ایک بڑی کوتاہی ہے، اور وہ کوتاہی ہے کہ دعا نہیں مانگتے. یہ ہم دینداروں میں بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے کہ جو لینے کی چیز ہے وہ نہیں لیتے. جبکہ رمضان شریف کا زمانہ ہے، روزے دار کی دعاؤں پر حاملین عرش ملائکہ، حرش اٹھانے والے فرشتے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان کے لیے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ میرے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہنا. لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم دن میں کتنی دیر دعا مانگتے ہیں. ہماری 100 ضرورتیں ہیں، تعویذ، وہاں جا، اس سے کہہ، اس کے چکر میں پریشان بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں. نماز کا وقت ہے، اذان ہو چکی ہے، گپے لگانی ہے، عین نماز کے وقت میں وضو کرنا یاد آتا ہے. یہ تو حال ہے ان لوگوں کا جو اصلاح کروانے کے لیے خانقاہوں میں آتے ہیں، یہ ان لوگوں کا حال ہے. تو جب ان لوگوں کو دوسرے دیکھیں گے تو کیا عالم ہوگا، کہے گا اگر خانقاہوں میں یہی ہوتا ہے تو پھر یہاں جانے کی کیا ضرورت ہے. کیا یہی کام ہم بھی کرتے ہیں، خانقاہ جا کر کریں، اس سے بہتر یہ کہ ہم اپنے گھر میں کریں. کیا عالم کیا ہے کہ نماز کا وقت ہے، اتنی توفیق نہیں کہ مسجد میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، یا جلدی آ کر کچھ تلاوت کر لیں، یا کچھ ذکر اذکار کر لیں، کچھ درود شریف پڑھ لیں، یا کچھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لیں. اتنی توفیق نہیں ہے. پتہ چلا یہ محرومی کی علامت ہے میرے دوستو، کہ جو لوٹنے کا زمانہ ہے، ایام ہے لوٹنے کے، کتنا مبارک وقت ہے. اور ان چیزوں کا نفع یہ ہوتا ہے کہ جب انسان نماز سے پہلے آ کر نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، یا دعائیں مانگتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اس کا رابطہ ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز میں اس کو خشوع نصیب ہوتا ہے. یہ جو اکثر نمازوں میں سنتیں رکھی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بزرگوں نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ پہلے سنت پڑھ کر وہ جو تعلق دل ادھر ادھر پھیلا ہوا ہے وہ دل سمٹ کر ایک طرف آ جائے، تاکہ تو اب تم کو خشوع نصیب ہو جائے، اب تم اللہ کے حضور میں فرض نماز کو اہتمام سے ادا کرو. اور اس کا کیا عالم ہے صوفی کا، کہ یہ اینڈ ٹائم پہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اینڈ ٹائم پہ مسجد میں آ رہا ہے، اب گپے لگا کر یاد آ رہا ہے اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے فلاں کہا تھا، یہ بات کی تھی. تو اس کو نماز میں خشوع کیسے ملے گا؟ اور جب اس کو نماز اس کی کامل نہیں ہے، باقی زندگی کا کیا حال ہوگا اس کی؟ یہ بزرگوں نے فرمایا کہ جس کی نماز کامل ہے اس کی اس کا اثر بقیہ نماز پر بھی ہوتا ہے، بقیہ زندگی پر، غیر نماز والی جو زندگی ہے اس پر بھی زندگی اثر ہوتا ہے، لیکن ہماری نماز کا یہ عالم ہے. اگر مسجد میں نماز نہیں پڑھتا مان لو نفل، تو ہم اپنے گھر کے معاملات دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کیا معاملہ ہے، کہ ہم کتنی ذکر، کتنا ذکر، کتنی تلاوت، کتنی نمازیں ہم گھر میں کرتے ہیں، کتنی دعائیں سنتوں کی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو زمانے سے خانقاہوں میں ہیں لیکن ابھی تک ان کو اذان کے بعد والی دعا بھی نہیں آتی. جہاں پر یہ چیزیں دن رات تعلیم کی جاتی ہیں لیکن یہ دعائیں نہیں آتی، سنتوں کا اہتمام نہیں، جہاں روزانہ سنتوں کا اہتمام مذاکرہ کیا جا رہا ہے لیکن ایسا عالم ہے کہ وہاں پر سنتوں کا اہتمام نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ غفلت کی بات ہے. تو گویا مقصد کیا ہوا کہ خانقاہوں میں تعلق کا مقصد اصلاح نہیں ہے، کچھ اور غرض اور مقصد ہے. کیونکہ اگر اصلاح ہوتی تو اس فکر میں لگا ہوتا، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتا یہ شخص، صرف اس کو اپنے شیخ سے مطلب ہوتا اور اسے اللہ کی محبت سیکھتا اور کوئی غرض اور مطلب نہ ہوتا. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ کہ غفلت ہے. اس غفلت کا نتیجہ کہ نماز میں وہ چیز نہیں ملتی، نماز میں وہ چیز نہیں مل رہی، وہ خشوع خضوع نصیب نہیں ہو رہا. صوفی ہے جو اللہ والا کہلاتا ہے لیکن پہلی صف کے بجائے دوسری صفوں میں کھڑا ہوا ہے. یہ کتنی کمی کوتاہی کی بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ جب جہاں آئے کمانے کے لیے سب تکبیر اولا، یہ کس کے لیے فضیلت ہوگی؟ یہ تکبیر اولا کی فضیلت کون لینے آئے گا؟ کوئی باہر کے لوگ لینے کے لیے آئیں گے؟ کتنے ایسے جاہل ہیں، کتنے جن کے علم نہیں ہے، سیدھے سادے لوگ ہیں، تبلیغ میں ایک چلا لگا لیتے ہیں، چند دن بزرگوں کے پاس گزار دیتے ہیں. یہ لوگ اچھے ہیں کہ اپنا ذکر اور تلاوت کے معمولات نہیں چھوڑتے، اپنی اصلاح کی فکر ان کو دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی مدت میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اور یہاں اچھے اچھے لوگوں کا یہ عالم ہے کہ غفلت کی وجہ سے اللہ تعالی کے قرب سے محروم ہی رہتی ہے. کہ اتنا نہیں کہ مسجد میں دو منٹ پہلے آ جائیں، کیوں اتنا ثواب کمائے، ہمارا پیٹ خراب ہو جائے گا نا، کیونکہ پیٹ کو افطاری کے لیے رکھا ہوا ہے. زیادہ نہ ثواب کمایا، زیادہ ثواب کمایا تو پھر افطاری چھوٹ جائے گی ہماری. اس لیے میرے دوستوں اس غفلت کا علاج نہایت ضروری ہے. تو ماں باپ کے، جہاں اولاد کو ماں باپ کا ہے، ماں باپ کے بھی ذمہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی شروع سے تربیت کریں، شروع سے تربیت کریں. لہذا کیوں، اگر ہم لوگ اکثر ماں باپ، ایک صاحب میرے پاس آئے، میرے شیخ کے پاس آئے کہ میرے اولاد، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی. حضرت نے پوچھا کہ آپ نے کبھی ان کو اللہ تعالیٰ کا حق سکھایا ہے کہ نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، داڑھی رکھو، شروع سے بتایا ہے کچھ، قرآن مجید پڑھایا ہے؟ کہا نہیں حضرت، وہ ہائی ایجوکیشن میں بزی تھے. اب وہ تو دیا ان کو، نتیجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جب تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کا حق نہیں سکھایا تو ماں باپ کا حق تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ بھائی ماں باپ کا حق ہے. جب تم اللہ کا حق سکھاؤ گے، جب اس کو یہ استعداد پیدا ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے، تب اس کو یہ بھی شوق پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ماں باپ کے حقوق بھی شامل ہیں. اب ماں باپ نے اللہ تعالیٰ کا حق تو سکھایا نہیں، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ اولاد سے ہم لوگ امید نہ رکھیں کہ وہ اولاد ہماری فرما برداری کرے گی. ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ رجوع کی توفیق دے، اگر ماں باپ نے نہیں سکھایا، اللہ تعالیٰ توفیق دے پلٹ رہے ہیں، اب اپنا یہ ذمہ داری ہے کہ حق ادا کرے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. کیوں؟ کیونکہ آگے ان کی اولاد کا معاملہ آ رہا ہے. جو ہم اپنی اولاد کے ساتھ کریں گے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، ہماری اولاد ہمارے ساتھ یہ ضرور کرے گی. یہ عجیب معاملہ ہے ماں باپ کے ساتھ. اچھا، اس میں ایک عجیب حدیث شریف میں آتا ہے، اگر کسی کو ماں باپ کے ساتھ کوتاہی ہو گئی ہو، مان لو ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اگر زندہ ہے تو ہم پکڑ کر معافی مانگے، اب زندگی اچھی، ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کریں. اور اگر مان لو انتقال ہو گیا، تو فرما رہے قرآن مجید پڑھ کر بخشو، ان کی طرف سے مال کو خرچ کرو، حج کر لو، عمرہ کر لو، قربانی کرو، یہ ماں باپ کے حقوق میں سے. ان کے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے دوستوں سے اچھا برتاؤ کرو، تو کیا نتیجہ ہوگا ان کے ماں باپ کے رشتے دار سے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات پر امید ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے ماں باپ کے اس طرح سے حق ادا کریں. تو میرے پیارے دوستوں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا، چلو وقت کافی ہو گیا، مجھ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا تھا، پر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہی بات کو ہمارے دل میں اتار دے. یا اللہ، ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کی توفیق عطا فرما، چھوٹے پر شفقت کی توفیق عطا فرما، جو ماں باپ کے حقوق ہے ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہماری اولاد اور ہمارے کمزور اور ماتحتوں کے جو ہم پر حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کی غفلت کو دھو دیجئے، ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دیجئے، ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، اپنا تعلق خاص عطا فرما، اپنی محبت ہماری جانوں کو عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما. اے کریم مالک ہمارے اخلاق میں بلندی پیدا فرما، آپ کے جو پسندیدہ باتیں ہیں ان باتوں پر چلنا اور اڑنا بچھونا ہمیں بنا دیجئے، ہماری زندگی کو اپنی پسندیدہ زندگی میں تبدیل فرما دیجئے، اور نافرمانی کی راہوں سے ایک اشاریہ حرام لذت کو درآمد کرنے سے اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما دیجئے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنا قرب خاص تعلق خاص عطا فرما، اپنی محبت کا درجہ عظیم عطا فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان پر اپنی شایان شان رحمت نازل فرما. یا اللہ تعالی ہمارے مشائخ ہمارے اساتذہ اور یا اللہ ہمارے بڑوں پر بھی رحمت عطا فرما، وہ شایان شان ان پر یا اللہ تعالی رحمت نازل فرما، اور یا اللہ اپنے کرم سے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست و رشتہ داروں کو، جملہ دوستوں کو یا اللہ مخلصین کو اللہ والا بنا دیجئے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے ہم سب کو ان کو دونوں جان کی نعمتیں، دونوں جان کی عافیتیں، دونوں جان کی راحتیں اور دونوں جان کی رحمتیں نصیب فرما دیجیے، اور یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما اور اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی برحمتک یا ارحم. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ماں باپ بیوی کے معاملے میں اگر بیوی پر ظلم کرتے ہیں تو ایسا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی جو کہ ہاں میں ہاں ملاتا رہے، یہ بھی نہیں ہے کہ اگر مان لو کیونکہ اس معاملے میں بہت ہمارے ہاں ظلم ہوتا ہے، وہی کہ ماں باپ نے کہہ دیا کہ تیری بیوی فلاں اور تیری بیوی فلاں، اب پتہ چلا ظلم کر رہے ہیں. نہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، دوسرے وقت میں ان کو سمجھایا کہ جی ایسی بات نہیں ایسی بات ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اگر ماں باپ نے کیا تو بیوی کے ساتھ وہی معاملہ کیا کہ چلو اس کو بٹھاؤ، اور ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو تمہاری بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. عدل قائم کرنا چاہیے، کہ عدل قائم کرنا چاہیے، یعنی سیکھنے کی ضرورت ہے یہ سب باتیں، تمام حقوق کو ان چیزوں کی سیکھنے کی ضرورت ہے، کہ ماں باپ کے کہنے کے آپ پہ آ کر بیوی کے ساتھ ظلم کرنا، اس کے حقوق کو چھوڑ دینا، یہ بھی درست نہیں ہے.